حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بن
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان محترم، ماہ سفر اور محرم، یہی وہ دو ایام ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا، اور اسی وجہ سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر زندہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ذکر ہے جس نے ہم لوگوں کو زندہ رکھا. اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو ہم بھی دوسری قوموں کی طرح مردہ ہوتے. اگر آج یہ ذکر نہ ہوتا تو آج یہ بچے یہ نسلوں میں یہ اسلام نہ پہنچا ہوتا، یہ عبادت الہی نہ پہنچی ہوتی. جیسا والد صاحب نے شعر میں بھی کہا کہ کربلا کے بعد ہی تو ذکر خدا ہو رہا ہے، مجلس امام حسین مجلس توحید ہے.
سبحان اللہ،
مجلس امام حسین اس توحید کا پرچار ہے، اس توحید کا اس وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا. پروردگار نے اس زمانے میں اپنے دور ہر دور میں انبیاء کو بھیجا. انبیاء کا ہدف کیا تھا کہ دیکھو مشرک شرک کفر سے دور ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو. آج ہر جگہ، ہر گھر، ہر شہر، ہر ملک میں امام حسین کے نام پر جو مجلس ہو رہی ہے وہ یہی دعوت دے رہی ہے کہ خدا کی عبادت کرو. یعنی یہ کوئی گمان نہ کرے کہ مطلب یہ مجلسیں جو ہیں وہ یہ کسی اور کام کے لیے، یہ عزاداری کسی اور، نہ. اس کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ اس اسلام کو باقی رکھا جائے کہ جو اسلام مدینہ میں رسول خدا نے، اور یہی ہمارا ہدف بھی ہمارا یہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، نسلوں کو، کہ ہم اس ہدف پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. اور یہ ہر سال جو ایام آتے ہیں یہ اصل میں ہمیں ریوائیو کرنے کے لیے، ہمیں زندہ رکھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مادیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے. اگر یہ جھٹکا جسے یہ کہہ رہے ہیں، جسے کہہ لیں آپ یقظہ، یہ بیداری اگر نہ آئے امتوں کے اندر تو امتیں تباہ برباد ہو جائیں. اور اس لیے ہم یہ جو ہمارے بزرگان علماء مجتہدین جنہوں نے بھی ہمیشہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ صرف واقعہ 61 ہجری کے زمان میں محدود نہیں رہا، یہ واقعہ کربلا شہر کے اندر محدود نہیں رہا، یہ لا مکان اور لا زمان ہو چکا ہے. یعنی کتنے سو سال ہو گئے ہیں، کتنی مجلسیں سارے سال میں، کتنے ملکوں میں، کتنے جگہوں میں، کتنی زبانوں میں لوگ بیدار ہوئے. آپ کے سامنے افریقہ کے اندر آپ دیکھیں کہ کہاں کوئی بھی نہیں تھے تشیع، آج ملینز کی تعداد میں تشیع ہو گئے. آج کس طرح وہ امام حسین کا نام لیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. یعنی یہ معجزہ الہی ہے عزیزان محترم. اس نعمت کو پاسدار رکھیں، اس نعمت کی قدر کریں. نعمت قرآن میں کہتا ہے اگر نعمتوں کا شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نعمتوں کو شکر نہیں کرو گے خدا نعمتیں کیا کرے گا، کم کر دے گا. یہ نعمت ہے. اس میں ہم یہ نہ دیکھیں، بہرحال میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت ایمرجنسی آنا پڑ گیا اور مشکلات ہیں، بہرحال کیونکہ بہرحال یہاں پر لوگ ویکینڈز پہ زیادہ تر، ہمارا مذہب بھی ویکینڈ والا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال مجبوری بھی ہے، سسٹم ایسا ہے، لوگ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایام عزا میں استثناء ہونا چاہیے انسان ایام اعتکاف جتنا ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ آپ سارا ہفتہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں واجب ہے, نان نفقہ واجب ہے, وہ روزی بھی واجب ہے, کہیں اسلام اس کو نہیں کہتا روزی واجب ہے, لیکن بہرحال گھوم پھر کر وہ مادی ہے.
بے شک.
لیکن اس روح کا کیا کریں گے جس کو مانوی غذا چاہیے, تو اس کے لیے بھی تھوڑی بھاگ دوڑ بڑی ضروری ہے, تھوڑا سا کچھ گھنٹے نکالنا بڑی ضروری ہے. اور یہ وہ ایام ہیں جو پورے سال کی مانوی روزی دے رہے ہیں. اگر کوئی اپنے آپ کا وعدہ کر لے, میں نے بڑے بڑے آیت اللہ سنا ہے, مجلس میں ممبر بھی بیٹھے ہیں وہ اتنے بڑے بزرگ آیت اللہ علمی شخصیت جو بھی آپ کہہ لیں, وہ اس میں باوجود کہتے ہیں کہ میرے جیسا شخص جو کہ زمین گیر ہے, زمین میں گھسا ہوا ہے, پورے سال میں محرم کا انتظار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محرم میں ایک سفرہ آسمانی کھلتا ہے, پہن ہوتا ہے, ایک مائدہ آسمان سے کھلتا ہے کہ وہاں سے رزق اٹھا. ایسے نہیں رسول خدا نے کہا, راوی کہتا ہے میں رسول خدا کی خدمت میں تشریف برتا, ایک بچہ آیا, بچہ رسول خدا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ خاتم الانبیاء, آپ سارے انبیاء, آپ کی رسالت آخری, آپ رسول, آپ یہ وہ, کہا آپ ایک بچے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا یہ حسین ہے, اس کے لیے عرش پہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ. یعنی یہ امام حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے, یہ عرش پر لکھا ہے. جانے والے ہم کیونکہ ہم گرینٹیڈ ہیں, جیا ہے, گھروں میں پیدا ہو بچپن سن رہے ہیں, تو ہم اس چیز کو اس طرح درک نہیں کرتے کہ جس طرح واقع حقیقت ہے ان حقائق کو پہچان دے گی. یعنی امامت کی معرفت ہی یہی ہے کہ ہم ذرا اپنے حدود ذہن کو کھولیں, ہم ذرا پرواز کریں, ان مخلوقات کی طرف دیکھیں کہ تمام مخلوقات نے روزے عاشورہ امام حسین پر گریہ کیا ہے. اقباؤ اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہزار مخلوقات جھکی ہوئی تھی کربلا کے. یعنی یہ بات صرف نہیں کہ ایک طریقے کی بات ہے نا, فرا مذہب بات ہے یہ. آج پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں. افریقہ کی جو تحریک تھی, نیلسن منڈیلا کہتے ہیں آخری رات جب مجھے زندان کے اندر قید کیا گیا تھا اور مجھ سے کہا کہ بس اب شرائط مانو, تو میں اس رات بڑا تعامل کیا, صبر کیا, تو مجھے جب امام حسین کی قربانی یاد آئی تو کہتا پھر میں نے ہر چیز کرنے سے انکار کر دیا. یعنی اپنی تحریک کی کامیابی کو وہ اس فکر اور آئیڈیولوجی پر دیتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کی کامیابی یہاں سے پائی ہے, جہاں امام حسین صبر کر سکتے ہیں اپنے پورے کنبے کو کسی ایک مقصد کے ادب کے لیے, میں کیوں نہیں کر سکتا. اور آپ کے سامنے دیکھیں آج وہ افریقہ کا ہیرو ہے, لوگ اس کو پوری دنیا اس کو یاد. تو عزیزان محترم, ہم ان چیزوں کو محدود نہ سمجھیں, یہ چیز بہت بڑی ہے.
بے شک
یہ بہت بڑی چیز ہے, اور جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا.
سبحان اللہ,
جتنا بڑا آپ کی کل میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آرائز عرض کی ہے اس کی ذیل کے اندر, کہ انسان جتنا بڑا ہدف لے کر کام کرنا چاہے اس کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے. آپ چھوٹے سے پانی کے نالے کو کراس کرنا چاہیں بڑے آرام سے آپ قدم کراس کر لیتے ہیں, لیکن اگر ایک تھوڑی بڑی نہر ہو, ایک تھوڑا سمندر ہو, ایک دریا ہو, اور وہ دریا جس میں موجیں تراتم مارتی ہوں, پانی کی شدت زیادہ ہو, اس کو پار کرنے کے لیے سخت امتحان دینا. زندگی ایسی ہے, زندگی آسان نہیں ہے, زندگی لگ رہی ہے. میرے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, امام کیا فرماتے ہیں, امام کہتے ہیں تعجب ہوتا ہے شخص پہ, اس شخص کی جو انسان بہت غافل ہے, احمق ہے, کہ کیا کرتا ہے کہ اپنی ساری صحت دولت کمانے میں خرچ کرتا ہے, سرمایہ کمانے میں اپنی ساری صحت گوا دیتا ہے, اور اس کے بعد اسی دولت کو دوبارہ اس گئی ہوئی صحت پہ, گوائی صحت پہ خرچ کرتا ہے. بھائی ایک انسان سارا جو کرتا رہتا کرتا رہتا کرتا رہتا آگے بیمار ہو جاتا ہے, تھک جاتا ہے, پھر وہی سارا پیسہ جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے کماتا ہے, اور پھر کہتے ہیں تعجب ہے وہ شخص کہ جو کل کے لیے اپنے آج کو برباد کر رہا ہے, کل کی خاطر, ابھی کل دیکھی بھی نہیں ہے, برباد کر رہا ہے, اور پھر جب کل ہوتی ہے آئندہ مستقبل میں پہنچتا ہے تو پھر ماضی پر گر جاتا ہے, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا, کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا. کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر کہ جو اپنے حال کو خراب کرتا ہے اور اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہے جیسے کبھی موت آئے گی نہیں, اور جب موت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی زندہ تھا. زندگی یہی ہے. آئے ہم دیکھیں ہمارے امام کس طرح نقشہ کھینچ رہے ہیں ہماری زندگی کا, نہج البلاغہ کی طرف ہم ملاحظہ ہوں, حکمت مولائے کائنات کو دیکھیں ایسا لگتا ہے امام ایسا حقیقت یہی ہے امام ہم سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں اور جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا امتحان ہم سے اور سخت ہو جائے گا، انسان دور ہو جائے، آئمہ کے راستے پر نہیں چلے گزارے زندگی، نہ دنیا میں اس کو کچھ ملے گا، یعنی دنیا کی بھی خسارت ہے اور آخرت کی بھی خسارت ہے، لیکن اگر سب امام کے راستے پر چلنا ہے، آئمہ کے ساتھ چلنا ہے تو امتحان دینا پڑے گا، یہ نہ چھوڑے کہ یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں ہمیں امتحان نہیں دینا، نہیں امتحان دینا ہے، ہر طرح کا امتحان زندگی کے اندر دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ آئمہ نے خود امتحان دیا ہے، ہم زیارت میں ہوتے ہیں سیدہ کے لیے جو زیارت ہے السلام علیکم یا بی بی کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں خلق کے بعد دنیا کے سے پہلے ہی امتحانوں کو ادا کر دیا، یعنی اتنے امتحان دیے ہیں، تو یہ مقام ہوا ہے کہ جب بیوی اپنے محراب میں عبادت کرتی تھی تو ہر عبادت کا ایک الگ نور تھا جو آسمانوں کی طرف جاتا تھا، یہ امتحان تھے اہل بیت نے دیے، کل آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پکھی کہ رسول خدا کے پاس جب یہ آئے کہ یہ امتحان ہوگا اہل بیت کو امتحان دینا ہے، اہل بیت نے قبول کیا امتحان دینے کو، امتحان دیا، آج اسلام باقی رہ گیا۔ ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ آئے حضرت جبرائیل رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مولا کائنات کو بلایا، کہا کہ پروردگار نے آپ کے لیے جو ہے وہ کہا ہے مجھے کہ مطلب میرے بعد یہ میرے وسیع ہیں، میرے خلیفہ ہیں آپ، اور یہ ہیں وہ ہیں، آپ امت کے امام ہیں، ساری تعریفیں کی، حدیث طولانی ہے میں صرف آپ کو اس کا مفہوم بیان، کافی تعریفیں کی، یہ ہوں گے وہ ہوں گے یہ ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن علی امتحان دینا پڑے گا۔ مولا نے کہا کہ یہ جو سب کچھ مجھے عطا ہوا ہے تو سب خدا کا ہے، لطف خدا کا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب خدا مجھے دے رہا ہے، تو کہا کہ یہ امتحان کیا ہو سکتا ہے، جو کہا نہیں امتحان نہیں دینا پڑے گا، اور امتحان بہت سخت دینا پڑے گا۔ عزیزان مطلب بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ شخص کے لیے سب سے سخت اس کی غیرت ہوتی ہے، امام نے جو امتحان دیا کوچہ بنی ہاشم میں اس کو کوئی نہیں دے سکتا، امام نے جو کوچہ بنی ہاشم میں کوئی نہیں دے سکتا، امام نے امتحان ثقیفہ کا امتحان 25 سال امام نے امتحان دیا، ہم آج ذرا سی چار باتیں جانتے ہوں کہیں محفل میں بیٹھے ہوں کوئی بات ہو رہی ہے ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم ایک دم پھٹ پڑتے ہیں، بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں یہ جانتا ہوں۔ آپ تصور کریں وقت کے امام کو، 25 سال پتہ نہیں کیسی محفلوں میں، کہاں ان جولاہوں کے ساتھ کے جن کو کچھ نہیں پتا تھی خبر تھی، اسلام کے دعوے دار بن گئے، ان کے سامنے امام خاموش،
اللہ
اکبر، فتنوں کو سمیٹا، فتنے تھے اسلام کو دبا کر دیتے، 1,24,000 انبیاء کی محنت رائے گاہ ہو جاتی، ہمارے بعض اوقات لوگ جذبات ہوتے کہتے ہیں امام نے کہا ہم کیوں نہیں کیا، امام تلوار کرتے، امام نے تو خیبر میں یہ کیا، امام تو خندق میں یہ، امام وہ نہیں، عزیزان محترم امام کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جاتا، امام سے ڈکٹیشن لی جاتی ہے، اطاعت اسے کہتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اول امر کی اطاعت، اطاعت یعنی جو کہا چپ، یہی کمال تھا کہ اتنے لاکھوں صحابیوں نے مجھے اور آپ کو صرف چند صحابیوں کے نام یاد، کیوں یاد ہے؟ سلمان، مقداد، قنبر، اوزر، عمار، کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اطاعت کی، اطاعت کی ہے، جب اطاعت کی امتحان دیا انہوں نے بھی امتحان دیا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ سب حق ہے، مگر کس طرح کا، کیونکہ جو امام کی نگاہیں ہیں اس نگاہوں پر اپنی زندگیوں کو چلایا، یہ آ کر نہیں کہا کہ امام کو، آج کل تو لوگ آ جاتے ہیں مولانا صاحب کو مشورے دیتے ہیں، مولانا صاحب یہ کر لیں، مولانا صاحب وہ کر، مولانا صاہب لے کر، مولانا صاحب کو اگر آپ بتائیں تو جائیں 15-20-25 سال عہدے میں آپ پڑھ لیں، آپ خود کر لیں، بھائی ایک آدمی 20-25 سال گیا ہے، بہرحال کچھ تو لطف ہدایت ہے اہل بیت کا جو کچھ نہ کچھ کر کر آیا ہے، کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ہم چلے، ہم اگر ہم ہی سب کر لیں تو بھائی پھر ہم پھر امتحان بھی دیں عزیزانِ محترم، یہ بھی امتحان ہے ایک شخص کا. اگر ایک شخص حوضے میں جا رہا ہے اور واقعا اگر ظاہری دنیا میں سب کچھ تھا، اس کے بعد سب چھوڑ کر گئے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دیکھ رہا ہے کہ جو اس دنیا کی چکوچون سے کہیں زیادہ روشن ہے. اور وہ روشن کیا ہے؟ وہ ایسا روشن ہے کہ خورشید کی روشنی اس کے آگے ماند پڑی. نور امامت ہے عزیزان محترم. ایسے لوگ کربلا نہیں پہنچے، ایسے یہ پیغام آگے نہیں بڑھ رہا. لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں، لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بل آخرت خیر وابقی، آخرت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور امامت کا نور ہے کہ جو دلوں کو روشن کر رہا ہے.
محمد
والے محمد صلوات. ان ایام میں بھی امتحانات ہیں. امتحانات ایک ذاتی ہیں آپ کی زندگی کے، ایک امتحانات آپ کی اجتماعی ہیں، ایک امتحانات آپ کا تعلق اس کی آپ کی مادی ترقی سے، ایک امتحان کا تعلق آپ کی مانوی ترقی سے. اور بعض وقت پوری کی پوری قوموں کو امتحان دینے پڑتے ہیں. امتحان دیں گے تو اگلے مرحلے میں جائیں گے، اور قوموں نے امتحان دیے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی ہے، خدا اس کی حالت نہیں بدلتا ہے. میں اور آپ بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ کبھی حالات اچھے ہوں گے، تو کبھی نہیں ہوں، بیٹھے رہیں. لیکن اگر آج میں کوشش کروں کہ میں کم از کم اپنا حصہ ڈالوں اس حالات کو اچھا کرنے میں، تو پھر خود بخود معاملہ بہتر ہونا شروع ہو جائے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ساری چیزوں کو بعض اوقات مادیت کے حساب سے سکیچ بنا رہا ہوتا ہوں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. نہیں عزیزان محترم، سب اس کے اختیار میں ہے. قرآن کیوں کہا گیا تلاوت کرو؟ قرآن بار بار اس قدرت کا اظہار کر رہا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے مگر خدا ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تم نہیں جانتے مگر خدا ہر چیز دیکھ رہا ہے. خب اصل ہدف امتحان کو دینے سے پہلے معرفت شناسی ہے کہ جب آپ کو سامنے پتہ چل جائے کہ میں نے یہ امتحان دینا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہاں پر انسان ٹیکسی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ایک امتحان دینا پڑتا ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جس شہر میں آپ چلا رہے ہیں گاڑی، اس کا امتحان دینا ہے آپ کو. تو آپ کو گلیاں پتہ ہیں، راستے پتہ ہیں، ہاسپٹل پتہ ہیں، جگہ پتہ ہیں کہ نہیں پتہ؟ اور آپ امتحان نہیں دیں گے تو ظاہر آپ کو کیوں دیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ بھی چھوٹا سا امتحان ہے، ایک چھوٹے سے کام کے لیے ایک امتحان آپ کو دینا ہے. آپ کام بڑھاتے چلے جائیں، آپ ایک شخص نے جہاز چڑھانا ہے، ایک ایئر لائن میں جاب کرنی ہے، تو اس کا کیا امتحان تھوڑا سا ہوگا؟ نہیں، اس کا امتحان علمی بھی ہوگا، اس کا امتحان پریکٹیکل بھی ہوگا. کیونکہ بڑا کام ہے، کیوں کئی ہزار کئی سو لوگوں کو وہ لے کے جا رہا ہے، کئی سو لوگوں کی جان اور مال زمان. ایسے نہیں کہ آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ. جب ایک جہاز پر کہ جو 250-250 افراد، 300-400-500 جو میکسیمم جہاز ہے، اس پر بیٹھنے کے لیے اسے کئی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، تو ہم کتنے آرام سے یہ ممبر کہ جو دین الہی کے لیے قوموں کو وقت کے امام سے ملائے گا، بغیر امتحان پہ کسی کو بٹھا سکتے ہیں؟ تصور کریں کہ 200-400 کی جان تو پھر مادی ہے، یہاں اگر فکریں اور نظریات مر گئے تو آپ لاکھوں کا مجمع جمع کر لیں، امتحان امام کے سامنے ہوں گے، امام کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہو گئی، یہ مسائل ہمارے ساتھ. عزیزان محترم، ہم امتحانات نہیں دے رہے، ہم بعض مقام مقدس عرصے سے ہم مقدس. بسم اللہ جی بسم اللہ. نہیں عزیزان محترم، کو بسم اللہ ہوتی تو امام حسین کربلا ہم سب کو بسم اللہ کر کر لے آتے. امتحان دی ہیں سب نے کربلا آنے کی، امام نے روکا ہے. ہاں آؤ گے؟ کیا کہتا ہے شخص؟ نہیں مولا، وہ یہ میرا گھوڑا لے لیں، یہ میری تلوار لے لیں، یہ میرا سب لے لیں. نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے. میں بعد میں آؤں گا. کہا بنگا دیر رہا ہوں، دیر یہاں جان چاہیے. یعنی امتحان دیں آپ. عزیزان محترم، معاملہ بہت سنگین ہے کہ آپ اکیلے نے نہیں چلنا. وہ میری زندگی گزر گئی، میں 4+2+2+4 جانتا ہوں جو بزرگان پر مجھے پتا ہے. لیکن وہ جو آنے والی نسل بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ڈرائیو کرنا ہے آپ کو وقت کے امام کے زمانے کے ساتھ. اس کو آپ تخیلات میں، اس کو آپ پرانی باتوں میں زندہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کا مقابلہ بہت بڑی جنگ کے ساتھ ہے, بہت بڑی نظریاتی جنگ کے ساتھ ہے. وہ دنیا جہان کا فلسفہ پڑھا ہے, دنیا جہان کے نظریات پڑھا ہے. بڑے آرام سے آج جوان خدا کا انکار کر رہا ہے. جب خدا ہی کو نہیں سمجھے گا, اس معرفت کو حاصل نہیں کرے گا, تو وہ امتحان کیسے دے گا؟ مگر کربلا میں اس توحید تک پہنچے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے امتحان دیا ہے, مگر جانتے نہیں تھے صبح مار دیے جائیں گے, صبح کاٹ دیے جائیں گے, صبح غارت کر دیے جائیں گے. جانتے تھے کیوں؟ کیونکہ اس کی معرفت حاصل کر چکے تھے کہ اس وقت امام امام حضرت مسلم کے بھائی جو تھے بیٹھے ہوئے تھے رسول خدا سے, جب امام حسین السلام نے رات کو جب کہا کہ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ چلے جائیں, میرے سے لڑنا ہے, انہوں نے مجھے مارنا, آپ جائیں, جائیں, میں آپ سے شہادت آ دیتا ہوں, آپ جائیں. کیا کہا؟ اور اصحاب کے لیے بھی ہے, حضرت عباس کے لیے بھی ہے, بلند ہوئے شب عاشورا. کہا مولا آپ کے بغیر زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ کیوں کہا یہ جملہ؟ مگر آپ کو چھوڑ کے جائیں, آپ کو چھوڑ کے جائیں, آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اور اگر جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے کہ امام کو چھوڑ کے آ گئے؟ یعنی کون سی چیز تھی جو تمہارے لیے اتنی مہم تھی تم نے امام پہ اوپر چھوڑ دی؟ سب سے زیادہ مہم چیز انسان کی زندگی میں اس کی جان ہے. سب سے زیادہ انسان جان ہے, انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے, اپنے آپ سے محبت کرتا ہے, سب کچھ زندہ رہنے کے لیے اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ. لیکن جب وہ اپنی جان کو مقدم کر دے کسی اور چیز کو, تو سمجھ لے وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ امام تھا, امام کو سمجھے, وقت کے امام کو سمجھے. غفلت میں نہ رہے کہ امام نہیں ہے, امام دیکھ, امام ہمیں ابھی بھی دیکھ رہا. امام تو دور کی بات, اولیاء خدا دیکھ رہے ہیں. قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے اللہ کہتا ہے رسول, کہہ دو ان سے کہ اپنا عمل کیے جائیں, اللہ ان کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے. ایک طالب علم کہتا ہے میں مسجد گیا گھر سے لڑ کے, مسجد میں جیسے داخل ہوا تو رجب علی خیات بیٹھے ہوئے تھے, عارف تھے, عالم بھی نہیں تھے, عارف تھے, بیٹھے ہوئے تھے. جیسے میں داخل ہوا دور سے مجھے دیکھا, کہا کہ نمازوں کا درسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو گھر سے لڑ گیا ہے. ہاں کیسے؟ کہا کہ جب تک گھر میں معاملہ صحیح نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ روح جب فشار میں ہو تو عبادت بھی کسی مقام پر لے کے نہیں جاتی. آپ کا ذہن کسی چیز کے اندر گھرا ہوا ہو, آپ ہزار سجدے کر لیں, آپ کبھی بھی کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے اس الہی رنگ سے. تو وہ دیکھ رہے ہیں, اولیاء خدا دیکھ رہے ہیں. ایک اور عالم کہتا ہے کہ میرا کام تھا رجب علی خیات کو درس پہ لے کے جانا گاڑی پہ, تو کہتے ہیں میری زوجہ کی بڑی شدید طبیعت خراب ہاسپٹل میں, لیکن بہرحال میری ڈیوٹی تھی میں ان کو درس پہ, تو میں نے کہا کہ دعا کر دیجیے میری زوجہ بڑی علیل ہے. انہوں نے کہا کوئی دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کیوں؟ کہا کہ تمہاری زوجہ نے جو کام کیا ہے اس کے لیے کچھ اور درمان کی ضرورت, کیونکہ وہ علتوں پر پہنچ جایا کرتے تھے. ریزن کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہاری زوجہ نے تمہارے بچے کو غیر موجودگی میں مارا ہے کہ کوئی اس کو بچانے والا تھا نہیں, اس بچے کی آہ لگی ہے تمہاری بیوی. اب جب تک وہ بچہ خوش نہ ہو جب تک صحیح, تو ہمیں کیا کروں؟ آپ بچے کو کھلونے والا نہ دلا کے دو اور جا کر اس کا دل بہلاؤ تاکہ اس کا دل خوش ہو. ہم زندگی میں کتنے چھوٹے چھوٹے کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں, کتنے لوگوں کا یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم تصور کرتے ہیں ہمارے معاملات بڑے اچھے ہونے چاہیے. نہیں عزیزان محترم, یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں. صبح ہوتے ہی امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان. پہلا امتحان کیا ہے؟ کہ نرم بستر گرم بستر چھوڑو, سجدہ کرو. آپ پہلا امتحان دن میں یہی ہو جاتا ہے. پہلا امتحان امتحان الہی ہے, پہلا امتحان ہی یہی ہے. اب آپ کے سامنے سردیاں آتی جا رہی ہیں, موسم جو ہے وہ اور سخت ہوتا رہے گا. اب آپ اٹھے, بستر چھوڑے, نماز پڑھے, عبادت کرے. اب صبح فلائٹ ہو انسان کی تو ساری رات سوتا نہیں ہے, بیگ پیک کرتا رہتا ہے کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے. اکثر بعض اوقات دو سو صاحب کل فجر کی نماز بڑا مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا, اگر تو اس کو پرواز سمجھو گے تو یہ کبھی بھی مس نہیں ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیونکہ معرفت نہیں ہے, اس کی معرفت ہے کہ بھائی 100 یورو 200 یورو 300 500 یورو کا ٹکٹ لیا گا فلانی جگہ, اسی معرفت ہے. اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاز ہے اور یہ اڑے گا, مگر وہاں جو قرآن اور رسول اور آئمہ اور سب کچھ عبادتیں اور معرفتیں دیتے رہے. تو عزیزان محترم, جب ہم پہلا ہی امتحان میں فیل ہو جائیں صبح کی, تو پھر آگے تو ویسے ہی بلیک مارک آ گیا. اب جب انسان پہلے ہی کا, بہت سے لوگ, بعض اوقات تجربہ بھی ہے, دیکھا بھی گیا کہ لوگوں کا دن بڑا خراب ہو جاتا ہے, بڑا شکوا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا آج, وہ ہو گیا. تو ہم پوچھتے ہیں صبح صبح نماز پڑھی؟ نہیں. کہا نے پہلا ہی امتحان نہیں دیا, سب خراب ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ روح کو خوراک چاہیے تھی, آپ نے روح کو خوراک نہیں دی, آپ نے ناشتہ بڑا زبردست کیا صبح اٹھ کے. کیونکہ روح کو خوراک چاہیے, تو وہ پہلا امتحان دے, پہلا امتحان دے کر نکلیں گے, بس پھر امتحان شروع ہے. فجر کی تاکیبات نماز کے اندر 100 دفعہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اسأل اللہ العافیہ, پردگار میں تجھ سے عافیت کی طلب کرتا ہوں, 100 دفعہ ہے تاکیبات نماز ہے.
ماشاءاللہ.
ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں نے بڑا فکر کیا, تفکر کیا کہ بھئی یہ 100 دفعہ کیوں ہے, ایک دفعہ کافی تھا کہ برادر تجھ سے میں عافیت کی سوال کرتا ہوں, عافیت دے. تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ جب ہم صبح ہوتی ہے تو ہم پر اتنی آفتیں آ سکتی ہیں صبح سے کہ 100 دفعہ بھی اس آفتوں کو بچانے کے لیے کم ہے. کتنی آفتیں آ سکتی ہیں جو کہ انسان کو نہیں پتا اس کے لیے کتنی آفتیں تیار کھڑی ہیں, روڈ پر, سڑک پر, حادثات, چاہے مادی ہوں, چاہے فائنینشل ہوں, چاہے بیماری ہو, کتنی مشکلات ہیں, لیکن پروردگار بچا کر اس کو رکھا ہے. پروردگار اس کا ایک ایک سیکنڈ, ہائی وے پہ چلنا, روڈ کراس کرنا, اس کا بات کرنا, اس ہر چیز کو بچا. حتیٰ انسان کے اپنے اندر جو نظام چل رہا ہے, کسی کو پتا ہے کہ کون سی چیز کب بلاک ہو جائے؟ کو نظر تھوڑی آ رہی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہمارے لیے تو نہیں ہے. کمانا ہمیں ڈاکٹر جو بھی کہہ لے پھر بھی ہم ڈاکٹر کی بات پہ تو اتنے زیادہ اعتماد والے نہیں ہو پاتے کیونکہ انسان ہے بھارت. لیکن کیونکہ خدا نے بچایا ہوا ہے تو معاملہ چل رہا ہے. عزیزہ نے مطلب پہلا امتحان ہی خدا کو سجتا ہے, اور یہی وہ امتحان تھا جو شیطان نے نہیں کیا. یہی تھا, کیا امتحان تھا؟ سجدہ کرو آدم, نہیں کیا. بس وہ ایک امتحان, وہ ایک سجدہ جسے تو کرا سمجھتا ہے, ایک سجدہ جسے تم سمجھتے ہو گے. اقبال کا شعر ہے, اقبال صاحب کے سامنے میں مذاق نہیں کر سکتا, شعر پڑھوں میں تو وہ ہزار سجدوں سے انسان کو نجات دے دیتا. وہ شیطان نے امتحان نہیں دیا, ناکام ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ہم پہلے شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں, اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کام کرتے ہیں. لیکن الہی طاقتیں جتنی بڑھتی چلی جائیں گی, شیطان بھی اپنے آخری مقابلے میں آتا رہے گا. امتحان ہے, یہ تو فردی امتحانات ہیں, لیکن وہ جو بڑا امتحان ہونے والا ہے امام کے ظہور کے ساتھ, بہت بڑا امتحان ہے, آسان نہیں ہے. اس لیے کربلا ہر سال آتی ہے, ہر سال ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم بیٹھیں, ذکر کریں اس بڑی مصیبت کا, اس بڑے حادثے کا, تاکہ ہم آنے والے بڑے حادثے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ درگیری بہت بڑی ہے, اور جو اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچا, چاہے وہ ستارے آسمان کہکشاں دیکھ لے, اس کا قلب جو ہے وہ ظلمت کے اندر ہے. جب وہ اپنے امام تک نہیں پہنچے گا, چاہے بہت بڑا مجتہد بھی کیوں نہ بن جائے, وہ جب اپنی طرف نگاہ کرے گا تو اس کو انانیت اور نفس نظر آئے گا, اس کو امام نظر نہیں آئے. لیکن جہاں جس کو امام تک پہنچ گیا, اس نور الہی تک پہنچ گیا, پھر وہ چاہے کسی گاؤں دیہات کا ایک لڑکا کیوں نہ ہوگا, وہ اپنی جب جان دے گا مار کے الہی میں, تو اپنے سر کو امام حسین کے راستے پر قربان. شہید محسن اجازی جی, جو آپ کے سامنے, کہ تاریخ میں ایسے شہداء کم ملتے ہیں کہ جس کے جنازے اتنے شان و شوکت سے اٹھائے جائیں. جوان ہے ایک چھوٹے سے ٹاؤن کا, ان کے مولانا مسجد کہتے ہیں کہ جب ہم اسے کہتے تھے, یہ اکثر آتا تھا کہ مجھے کوئی سخت کام دیں مسجد میں کرنے کے لیے, تو ہم اسے سب سے زیادہ سخت کام دے گئے تھے. ہم کہتے تھے نیاز بانٹنا سخت ہے, یہ ادا کرو, ظاہر طاقت لگتی ہے اور یہ اور سارے کام ہیں انسان. تو کہتے ہیں ہم جب اس کو کہتے تھے سارا کام کے بعد کہ بہت زحمت کی آپ نے, بہت تھک گئے آپ, تو کہتے تھے نہیں, امام حسین کے راستے میں اگر کچھ کام کرنا ہے تو اپنے سر کو امام کے راستے پر, اور وہ اس نے سر دیا, اور ایسا سر دیا کہ راستہ بنا دیا. یعنی واقعا ہم اپنے آپ کو تیار کریں. اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس معرکے پر کھڑے ہوں, ہمارے لیے بعض اوقات اس راستے کے لیے علمی کام کرنا, علم حاصل کرنا, معاشرے کی اصلاح کرنا, معاشرے کو اوپر لے کے جانا. ہر شخص کا امتحان ہر منطقے میں الگ ہے. ہم اپنے آپ کو ان امتحانوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم جب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارا امتحان الگ ہے. یہاں ہم اپنے بچوں کی اولادوں کی صحیح تربیت اسلام پر کرنا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت کریں, آپ ان کو صحیح معارف, صحیح عقائد ان تک پہنچائیں. ورنہ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو یہ آپ سے دور ہو جائیں گے, اسلام سے دور ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے ان کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے کہ اول سے اسلام سے لے کر انہیں یام کے اندر آئیں جائیں. پہلے تو ہم اپنی تربیت ایسی کریں کہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ہمارا بچہ ہمیں فالو کرے. کہ میں خود اپنی تربیت نہ کروں اور پھر بولوں بیٹا مجلس میں جایا کروں, بیٹا چار باتیں سنا کروں, بولے میں ابا کے اندر تو ایسی چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی, میں کیا کروں, میں اپنے گھر کے اندر تو نہیں دیکھ رہا. بیٹی بیٹی حجاب کریں, بڑی ہو گئی ہیں, اگر گھر میں والدین رشتے دار حجاب نہیں ہیں تو وہ کیسے حجاب کرے گی. پہلے تو خود ہم اپنے آپ کو اس معرکہ میں لے کر آئیں,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
اس کے بعد یہ نسلیں خود بخود پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. عزیزان محترم, کام سخت ہے, آسان نہیں ہے. جب آپ نے یہ علی ولی اللہ کہہ دیا امتحان شروع ہو گیا, بس امتحان شروع ہو گیا. جنہوں نے بھی علی ولی اللہ کا نعرہ پورے تاریخ میں صدر اسلام میں لگایا ہے امتحان دیا ہے انہوں نے, مگر سب سے پہلے حضرت سیدہ نے امتحان نہیں دیا مدینہ کے اندر.
بے شک
اس ولایت کی پہلی شہیدہ ہیں حضرت سیدہ, مگر کیا اپنے شوہر کی خاطر نہیں, ولایت کی خاطر قدم بڑھایا, ولایت کی خاطر دروازے کھٹکھٹائے. کیا بھول گئے غدیر کو؟ امتحان دیا بہت بڑا امتحان دیا. کہ بی بی کہتی ہیں کہ مجھ پر اتنا ظلم ہوا کہ جو اگر روز روشن پر ہوتا تو تاریکی میں, آسان نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے تھے اہل بیت کس طرح آسانی سے گزرا جا سکتا ہے. 14 سال امام موسیٰ خادم جیل زندان قید اندھیرے امتحان دیا, اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم امام وقت تک کے جس کے لیے انبیاء نے سلام بھجوائے, جس کے لیے امام حسین نے امتحان دیا, ان کی ذریت سے سارے امام آئے, اور وہ ہمارا انتظار کر رہا, ہم بولے ہم کو امتحان نہ دیں. ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے, 2 سال بعد 3 سال بعد میرا کام کہاں ہوگا, میرا کاروبار کہاں ہوگا, میرا بچہ کہاں ہوگا, میرا بزنس کہاں ہوگا, میرا گھر کہاں ہوگا, یہ ہماری پلاننگ ہے. وہ بے شک حلال ہے, واجب آپ نے کرنا ہے, لیکن اگر آپ کا دغدغا صرف یہی ہے آپ کی زندگی کے اندر تو پھر آپ امام تک نہیں پہنچ سکتے. میں یہ واضح کہہ رہا ہوں, تعارف کوئی نہیں ہے, تکلف کوئی نہیں ہے. میری 2 سالہ, میری 3 سالہ, میری 5 سالہ پلاننگ میں امام کہاں ہے, میرے 6 مہینے کی پلاننگ میں امام کہاں ہے,
سبحان اللہ,
میں 1 ہفتے کی اپنی پلاننگ کر رہا ہوں, امام کہاں ہے, نہیں ہے. ارے امتحان ہے نہیں, امام ہے نہیں میری زندگی میں. تو جب امام ہے ہی نہیں میری زندگی میں تو میں کیا توقع رکھتا ہوں کہ جب وہ انا بقیت اللہ کی صدا آئے گی میرے کانوں میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
سبحان اللہ,
کربلا مقدمہ ظہور ہے.
کیا کہیں
کربلا, اگر نہ ہو تو ہم کبھی بھی امام وقت تک نہیں پہنچ سکتے. اور خاص طور پہ جو اربعین پہ جا رہے ہیں, خدا سب کو توفیق عطا فرمائے, جیلوں میں امام حسین, یہ جو پیدل چلنا ہے, پیدل چلنا جو ہے نجف سے کربلا جو لوگ جاتے ہیں پیدل چلتے ہیں, یہ مقدمہ ظہور ہے, اس ظہور کی تیاری. کیوں؟ کیونکہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا سوائے چند چیزوں کے. کیوں؟ کیونکہ جتنا ہلکا ہوگا اتنا ہدف تک پہنچ پائے گا. جتنا زیادہ سفر ہلکا ہے اتنا سفر تمہارا آسان ہے. اب تم بیگ پورا لاد لو تم 1 کلومیٹر نہیں چل سکتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہلکا سامان ہو, تاکہ ہدف تک پہنچ جاؤ. اور ہاں رستے میں آرام کی فکر نہیں کرنا کہ تمہیں آرام ملے گا. تمہیں خواب پہ سونا پڑے گا, تیار ہو؟ ہاں میں سوں گا. تمہیں کھانے کو شاید بہت کچھ نہیں ملے گا, ہاں کوئی مسئلہ نہیں, جو ملے گا میں کھا لوں گا. ہاں دیکھو برابر برابر میں اگر کوئی بچے کو لے کے جا رہا تو اس کی مدد کرنا, ہاں میں مدد کروں گا. یعنی وہ ساری اخلاقیات, وہ ساری تیاری جو ظہور کے لیے ہونی چاہیے, وہ اس راستے کے اندر تمہاری تربیت ہو رہی ہے. کل کو جب تم نے امام کے پاس جانا ہے تو تمہیں سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. ہاں میں تیار ہوں. ہاں تمہیں سب کچھ آج جو تم نے اپنے لیے جمع کیا ہے سب چھوڑ کر شاید دو چیزوں میں جانا پڑے. ہاں میں جاؤں گا. ہاں دیکھو کھانا نہیں ملے گا, سختیاں ہوں گی, ہاں میں کر لوں گا. عزیزان محترم, جس کو توفیق ہو اس تین دن کی مشی کے اندر, ضرور جائے, کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور جائے, دیکھے سبحان کس طرح وہ اسیران کربلا پیدل چلے.
اللہ اکبر.
جانے محترم, یہ ساری چیزیں لمس کرنے کی ہیں. جب تک درک اور معرفت نہ ہو ان چیزوں کی, تو میں کیسے اپنے آپ کو محسوس کروں گا ان کے قریب؟ بھائی آج اگر میں جتنا قریب ہوں گا, قیامت میں اتنا قریب ہوں گا. یہ جو قرآن کی آیت کی تلاوت ہے سورہ توبہ کی, کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور یہ صادقین کے ساتھ ہیں وہ جو لوگ ایمان لاتے, تقویٰ اختیار کرتے, سچوں کے ساتھ ہیں. تو جتنا اس دنیا میں سچوں کے ساتھ ہوں گے, اتنا اس دنیا میں سچوں کے ساتھ ہوں گے. اب آپ اپنا حساب اور میں اپنا حساب لگاؤں کہ میں پورے ہفتے میں کتنے دن اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہوں, ایک دن, آدھا دن, اور پھر اس طرح میں پوری اپنی 50 سالہ زندگی کو ڈیوائیڈ کروں پرسنٹیج وائز, کتنی پرسنٹیج میں امام کے ساتھ ہوں اس دنیا میں, 5%, 10%, تو اتنا ہی میں پرسنٹیج اس دنیا میں امام کے ساتھ ہوں. اور جو ہر وقت اپنے امام کے ساتھ ہے, وہ ہمیشہ وہاں پر امام کے ساتھ ہے. یہ مت سمجھیں گے یہیں پر سب جانا. عزیزان محترم, امام کا ساتھ دینا امتحان میں کامیابی, اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اگر امید نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہوں گے, تو پھر ہم سست ہو جائیں گے ہمارے. اگر ہمیں اللہ کے وعدے پر, جو حق ہے وعدہ, اگر اس پہ یقین نہ ہو کہ پروردگار وارث اپنے لوگوں کو بنائے گا, جو متقیاں اپنے لوگوں کو زمین کا وارث بنائے گا, تو ہمارے ارادے سست ہو جائیں گے. ہمیں امید نہ ہو, ہوپ نہ ہو, اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ کل کو جب امام آئیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ امام ہوں اور ہم کہیں اور ہوں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہوگا کہ میرا وقت کا امام امام حسین علیہ السلام کربلا میں اور لوگ حج کر رہے تھے طواف کا. کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وقت کے امام کے ساتھ نہیں تھے. اور اگر میں وقت کا امام ہو اور میں اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوں, تو یہ میں کیسے اپنے وقت کے امام تک پہنچوں گا؟ تو میں امتحان دینے ہیں, صبح شام امتحان ہے. جب میرا نفس, میرا روح, میری ظرفیت صاف ہوگی, تو امام مجھے اپنی طرف بلا لیں گے.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوا
خوب زندگی ہے. حضرت کتاب میں بڑا سا جوان کا واقعہ, وہ کہتا ہے میں مسجد مقدس کی زیارت پہ جا رہا تھا, تو بس میں بیٹھا, بس میں برابر میں ایک اور جوان تھا, تو میں نے کہا کہ سفر تلانی ہے, گفتگو شروع کر دوں تاکہ سفر اچھا گزرے. تو میں نے اس سے باتیں کی, کوئی امام کا ذکر آیا تو وہ گریہ کرنے لگ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے, تو وہ کہتا ہے میں فرانس میں یہاں سے پڑھنے گیا تھا, وہاں پڑھتا تھا, پیرس میں میری یونیورسٹی تھی, لیکن ظاہر شہر میں مہنگائی تھی, تو میں نے شہر سے کچھ گھنٹے فاصلے پر ایک گاؤں دیہات میں رہائش رکھی ہوئی تھی. کہہ رہا میں کافی عرصے سے پڑھا تھا وہاں پہ, رہتا تھا تو یہاں بہت نماز روزہ کرتا تھا, لیکن جب میں وہاں گیا تو میرا نماز روزہ تھوڑا کم ہو گیا, غفلت ہو گئی. تو کہہ رہا ایک دن میرا ایک فائنل امتحان تھا کہ جو میں دوں گا تو مجھے ڈگری ملے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے میں واپس آؤں گا. تو کہہ رہا میرے اس گاؤں سے شہر تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا, تو صبح ایک ہی بس چلتی تھی جس پر ہم جاتے تھے امتحان. کہتا صبح صبح موٹھا جب میں گیا, بس آئی, بس رستے میں خراب ہو گئی. اب بس جب خراب ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بس ابھی صحیح کر رہا ہے, ابھی ٹائم لگ رہا ہے, تو میری بے چینی بڑھنا شروع ہو گئی, کیونکہ اگر میں امتحان تک نہیں پہنچتا تو پھر میرا پورا 1 سال ضائع ہو جانا تھا. اب یہ فکر پریشانی میں ہائی وے پہ آ گیا, اور کچھ اور بھی لوگ ہائی وے پہ آ گئے جن کو جانے میں جلدی, مگر کوئی دور دور تک گاڑی کا نشان نہیں تھا. کہتا اضطراب بڑھتا گیا, ڈرائیور کہنے لگا کہ اب بڑا مشکل ہے, اب مجھے کسی مکینک کو بلانا پڑے گا, گاڑی صحیح نہیں ہوگی. یہ جب میں نے سنا تو میں کونے پر بیٹھ گیا، اپنا سر گھٹنوں میں لگایا اور اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کہ مولا آپ جانتے ہیں بہرحال میں خطا کار ہوں، لیکن مجھے اس مشکل سے نکالیں ورنہ میں رہ جاؤں گا۔ ابھی کہتا میں نے یہ کہہ کر اٹھا ہی تھا تو اچانک سے جب ڈرائیور بند کرنے لگا تو ایک کوئی شخص آیا، اس نے ڈرائیور کو بولا کہ جاؤ میں ذرا دیکھتا ہوں، تم گاڑی کو سٹارٹ کرو۔ اس نے بولا نہیں ہونا، کہہ رہا کہ تم گاڑی سٹارٹ تو کرو۔ کہتا ہے جیسے ہی اس نے سیلف مارا گاڑی بس سٹارٹ ہو گئی، بند کیا تو سب سے پہلے کہتا ہے بس میں چڑھنے والا میں تھا، لیکن جب میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ آ جائیے تو وہاں پر میں نے ایک عہد کیا تھا کہ مولا میں نماز میں غفلت برتتا ہوں، میں نماز اول وقت پڑھوں گا، میں یہ عہد کر رہا ہوں، مجھے اس مشکل سے نکال دیجیے۔ کہتے ہیں جیسے ہی بس میں آئی، میں سب سے پہلے میرا قدم بس میں گوا تو وہ شخص دروازے کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ دیکھو اپنے عہد پر قائم رہنا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون سے عہد کی بات، کون سے عہد کی بات؟ کہہ رہا وہی عہد جو تم نے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ کہتا میں ابھی اسی شک میں، اسی جھٹکے میں تھا کہ یہ کون ہے، تو کہتا میں نے جیسے ہی پلٹا کہ یہ امام ہے، امام نے جیسے ہی میں نیچے اترا دیکھا وہ شخص پیچھے سے غائب ہے۔
اللہ اکبر۔
تو کہتا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نماز اول وقت پڑھتا ہوں۔ ہم ضعیف ہیں، ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحان، میں اپنی خدا نہ خاصا آپ کو نہیں کہہ رہا، چھوٹے چھوٹے جو مجھے لگتے ہیں چھوٹے، مگر میں ان چھوٹے امتحانوں کو پاس کرنے کو بڑا امتحان دیا جائے۔ آج اگر گھر میں میرا اخلاق اپنی زوجہ کے ساتھ، میرا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ، میرا رویہ اپنے بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ صحیح ہوگا تو میں اس قابل سمجھا جاؤں گا کہ مجھے مولا مجھے بلائے، مجھے بات کریں گے۔ لیکن ایک شخص جو خطا کار ہو، غلطی کرتا ہو، وہ تو بڑی بڑی جو آیت اللہ عظمیٰ بہجت جیسی عرفانی شخصیات تھیں، ان کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتا تھا، کہتا تھا میں غلطی کر کر آؤں، میں ان کے سامنے جاؤں گا ان کو تو میرا نظر آ جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اپنے امام کا کوئی خوف نہیں ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں صبح شام۔ آیت اللہ حسن زیادہ عملی کہتے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم چلے جاتے تھے پہاڑی علاقوں میں جہاں سے وہ تھے، تاکہ گرمیوں میں موسم بہتر ہو، لیکن پڑھائی کرتے رہتے تھے، تو ان کے دماغ نے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہاں بچے اچھے تھے، گھر میں شور کر رہے تھے، بچوں نے شور کیا، انہوں نے بچوں کو ڈانٹ دیا۔ بہرحال آیت اللہ تھے، ان کا ڈانٹنا اور ہمارے ڈانٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، انہوں نے ڈانٹا تو وہ بیٹھ گئے سوچنے کہ انہوں نے یہ صحیح کام نہیں کیا۔ اٹھے، بس لی، تبریز پہنچے اپنے استاد کے پاس، جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے، سید الہی حسن طباطبائی، ان کے استاد، ان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے انہوں نے دروازہ کھول لیا، بیٹھے، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں، کہا رات کو خواب میں استاد آئے تھے سید قاضی طباطبائی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حسن زادہ سے کہہ دو کہ اس طرح امام کا انتظار کر رہا ہے، یعنی میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ میں جو صبح شام کر رہا ہوں میں اس طرح انتظار کر رہا ہوں امام کا۔ یعنی عزیزان محترم، یہ نہ سمجھے کہ ہم ابھی ہمارے لیے کوئی ایسا امتحان ہوگا، نہیں، ہمارا امتحان صبح شام ہے، ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہیں، ہمارا امتحان ہے، ہماری نگاہیں کہاں اٹھ رہی ہیں، ہمارا امتحان ہے۔ مگر یہ آنکھیں جو امام کو ترستی ہوں، کیا وہ کوئی گناہ کر سکتی ہیں؟ یا اگر غلطی ہو جائے تو کیا یہ آنکھیں شرمندہ ہیں؟ متا ترانا، مولا کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ کیونکہ میں امتحانات کو سمجھ نہیں رہا، امتحان کیا ہے؟ عزیزان محترم، امتحان الہی بہت بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، سخت امتحان تھا، امتحان دیتے گئے، خدا امامت عطا کی، ہر نبی نے امتحان دیا، نبیوں نے امتحانات دیے، کہیں دور چلے جاؤ، حضرت یعقوب نے جدائی کا امتحان دیا حضرت یوسف سے، اپنی آنکھوں کو سفید کر دیا، کیا امتحان تھا، امتحان دیا، ہر نبی نے امتحان۔ مگر میں قربان ہوں کہ جو امتحان اہل بیت نے کربلا میں اسے کوئی نہیں لے پایا، نہ کوئی دے سکے اور نہ کوئی دے سکے گا۔ ایام سعادت کربلا ہیں آپ کے سامنے موجود، ایسا امتحان۔ اگر تو سب شہید ہو گئے، اگر امتحان یہی ختم ہو جاتا تو عزیزان محترم شاید گریہ اتنا نہ ہو، آپ خود تصور کریں، خیر کا مجمع ہو، اور سید زادیاں آپ کے ساتھ ہوں، خیر کا مجمع ہو غیر کا مجمع ہو، اور وہ بھی مجمع ایسا ہو کہ جو ان کو باغی کہہ رہا ہو، ان کو باغی کہہ رہا ہو کہ جن کے گھروں میں ملائکہ اترتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سخت ہے. اصل زبان سے جو نیزے لگے اہل بیت کو وہ سخت تھے. کربلا میں امام حسین کو، امام حسین کی اولاد کو، اصحاب کو نیزے لگے، یقیناً وہ بہت سخت تھے، لیکن جو کوفہ اور شام میں زبانوں کے نیزے لگے عزیزان محترم، وہ بہت سخت. تصور کریں آپ کہ جب یہ اسارت کربلا کو لے کر نکلے ہیں، کوفہ پہنچے ہیں، رات کا وقت تھا، کہتے ہیں کوفہ پہنچے، انتظار کیا کہ صبح بازار سج جائیں، صبح گلیاں بھر جائیں. معذرمہ پڑھتے تھے کہ عجیب وقت تھا کہ جب مولا کائنات کی کوفہ میں حکومت تھی، تو جب اہل بیت کو مدینہ سے بلایا تھا تو صبح کا وقت تھا، امام نے انتظار کیا کیونکہ اہل بیت ہیں، رات کی تاریکی میں گھر آئے، کوئی دیکھے نہ. آزادان محترم، کتنا زمانہ بدل گیا ہے، آج وہی کوفہ ہے، کوفہ ہے، اور اسی اہل بیت کو رات کو روکا گیا ہے اور صبح کا انتظار ہے. نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے گلیاں، ان گلیوں میں ہجوم، خوشتے بام پر لوگ اپنے ہاتھوں میں کس طرح پتھر لیے بیٹھے، کس طرح جو ہے وہ باغی اور اس طرح کے نعرے. ہاں وہاں پر مگر کس طرح میری بیویوں نے صبر کیا ہوگا. بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت سید سجاد کو بغیر محملوں کے گھوڑوں کے اونٹوں کے اوپر بٹھایا ہوا، ہاتھوں میں رسیاں، گردن میں رسیاں ہیں. ارے نہ جانے، ارے وہ امام جو کہ خود اپنے لخت جگروں کو کربلا کے میدان میں بغیر سر و سامان چھوڑ کر آ رہا ہے، بغیر سر کے خون کے اندر خاک میں آلودہ وہ بدن مبارک کو چھوڑ کر، کیا اس کے لیے یہ غم کم تھا کہ جب وہ جیسے ہی پہنچے ہیں اور پھر عمر بن سعد لعین نے ان سروں کو خے نیزوں کے اوپر بلند کروایا اور کوفہ کی شہروں اور گلیوں کے اندر ان کو گھمایا. آزاداران محترم بعض بیان کرتے ہیں کہ نہ جانے کس طرح اس چھوٹی سی بچی نے اس محمل میں کس طرح اپنے اس باپ کے چہرے کو دیکھا ہوگا اور کیا تصور کیا ہوگا. ہائے بابا، ارے یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے رخسار کو، ارے بابا آپ کے چہرے کو کیا ہو گیا. شاید کہا ہوگا کہ ارے بابا آپ کے جاتے ہی کچھ زیادہ لمحے گزرے نہ تھے، مگر تماچے کھانے پڑ گئے، مگر ترے کھانے پڑ گئے، تازے آنے کھانے پڑ گئے. ارے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، آپ کے جانے کے بعد، ارے کس طرح اسیر کر کر یہ لائے ہیں. میرا وقت کا امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے، میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اپنا رنگ بدلتے رہ گئے. آزاداران محترم، ارے آپ کی 3-4 سال کی بچی ہے، تصور کیجئے، تصور کیجئے کہ ایک غیر کا مجمع ہو اور اس بچی پر ظلم ہو رہا ہو اور کوئی بچانے والا نہ ہو. اجرکم اللہ. آزاداران محترم، کس طرح ان کو لایا گیا، کس طرح عمر ابن سعد لعین کے دربار میں دربار سجایا گیا. بعض جگہ لکھا ہے بی بی اس خستہ لباس کے اندر بیٹھ گئی، اس نے کئی دفعہ پوچھا، اس نے کہا، پھر یہ مخاطب ہوا، اس نے عجیب ایام کیے، اس نے ایک چھڑی سی اس سر کٹے ہوئے مبارک کے ہونٹوں پر لگائی، سر پر لگائی. ایک بہت بوڑھا سا شخص جو کہ صحابی تک کھڑا ہو گیا، کہا میں نے بخدا اپنی آنکھوں سے رسول کے لبوں کو دیکھا، ان لبوں کو بوسا کر رہے تھے. ارے تو کیا کر رہا ہے؟ عمر اپنے ساتھ کہتا ہے اگر تو بوڑھا نہ ہوتا، تیری عقل گم نہ کی ہوتی، تو تیرے سر کو میں قلم کر دیتا، چلا جا. آزاداران محترم، یہی وہی کوفہ ہے کہ جہاں میرے مولا کی حکومت تھی، کس شان سے لوگ اہل بیت کی عزت کرتے ہوں گے، اور آج یہی کوفہ ہے، اہل بیت رسیوں میں جکڑے، خاک میں آلودہ، ارے وہ سارے سر دستوں کے اندر نیزوں میں. یہ ظلم اور ستم مگر کم تھا. عمر ابن سعد بی بی سے کہتا ہے کہ کیا دیکھا نہیں خدا نے کس طرح تم لوگوں کو جو ہے وہ رویہ دیا، تمہیں کس طرح ناکام کیا، تم اپنے آپ کو کس طرح پالتے ہو، اور میں قربان جاؤں وہ بی بی کے جملوں پر، بی بی کے خطبوں پر۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، ہمارے لیے مشعل راہ بن گیا۔ بی بی نے کہا، ماں رہے تو اللہ جمیلہ، ارے میں نے جمال اور حسن کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ ارے میں کہوں گا، بی بی یہ کیا جمال دیکھا، یہ کیسا جمال دیکھا کہ خون میں آلودہ بھائی کا بدن ہے۔ آزادار محترم، بس ایک جملہ سنیے گا، اگر کبھی یاد آئے تو گریا کیجیے گا۔ مقدس اردویلی کہتے ہیں، اربعین تھا، چیلوں میں امام حسین تھا، میں پیدل چلا کربلا کی طرف۔ رستے میں ایک طالب علم تھا جو نوحے پڑھتا رہتا تھا اور گریا کرتے رہتے تھے، سفر کٹتا چلا گیا۔ جیسے ہی حرم امام حسین میں روزے اربعین میں پہنچے تو میں نے دیکھا رش بڑا ہے، جو لوگ دور سے زیارت کر لیتے ہیں، زائرین زیارت کر لے امام حسین کی، حرم کی، زری کی، ہم دور کھڑے ہو گئے۔ تو میری نگاہیں اس طالب علم کو ڈھونڈنے لگ گئی کہ وہ کہاں ہے، یہاں کھڑے ہو کر کوئی مصائب پڑھ دے، کوئی گریا کر دے تو ہم گریا کر لیں۔ تو دیکھا ایسے میں بھی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی عرب سامنے سے آیا مجھے، کہتا ہے مقدس اردویلی کیا میرے لیے زیارت پڑھو گے؟ کہا ہاں بالکل پڑھوں گا۔ میں نے زیارت پڑھنا شروع کی، اس عرب نے میری زیارت میں کچھ رکات میں تصحیح کی، مجھے صحیح کرایا۔ آپ جانتے ہیں نا مقدس اردویلی کون ہے؟ مقدس اردویلی وہ ہے کہ جس کی کئی دفعہ وقت کے امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ بھی وہ ایک مقام تھا جہاں پر وقت کے امام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ شخص کوئی اور نہیں ہے، وہ وقت کا امام ہے۔ مقدس اردویلی سے کہا کہ مقدس اردویلی اگر کہو تو میں مصائب پڑھوں مولا کے؟ اچھا اللہ اکبر، وقت کا امام مصائب پڑھے، وہ بھی حرم امام حسین کے اندر، نہ جانے کیا۔ مقدس اردویلی کہتے ہیں اس شخص نے جیسے ہی ذریعے امام حسین کو دیکھا، اس کے دیکھنے نے میرے دل اور کلیجے کو ہلا دیا کہ کس طرح دیکھا۔ ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ کہا، کہا امام حسین نہ مقدس اردویلی، نہ اس کے شاگرد، نہ میں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وقت میں جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسی نگاہیں تھی۔ ہاں آزادارانِ محترم، مقاتل لکھتے ہیں، میرے مولا رخصت ہوئے، ابھی چند قون سواری چلی تھی، آواز آئی محلن محلن یا بنا زہرا، ارے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلیے، تھوڑا آہستہ چلیے۔ میں نے کہا بی بی بہن ابھی تو رخصت کیا۔ کہا مجھے ایک ماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا نیچے اتریے مولا، نیچے اترے، ارے گردن پر بوسے۔